حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے بانیان مجلس کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا پروردگار اس پرسے کو سیدہ کائنات کے حضور قبول فرمائے ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دیں فرش عزا پر موجود آپ تمام مومنین مومنات سب کی دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری جتنے مومنین مومنات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری کے لیے اور اس مجلس کی قبولیت بالاخص امام زمان کے ظہور کی تاجیل، جبہ مقاومت کی فتح و نصرت، بالخصوص فلسطین کے محاذ پہ برسر پیکار تمام مجاہدین، تمام قوتوں کی فتح و نصرت، ان کی کامیابی اور اسرائیل کے نجس وجود کی نابودی کے لیے، ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، قیام امام حسین علیہ السلام بزبان امام حسین علیہ السلام، اس موضوع پر ان مجالس میں آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کی جا رہی ہیں. کل کی مجلس میں ہم نے مکہ میں امام علیہ السلام کی موجودگی کے دوران پیش آنے والے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا. 8 ذی الحج کو امام علیہ السلام نے حج کے احرام سے نکل کے مکہ کو ترک کر دیا اور کوفہ کے راستے پہ عراق کی طرف چل پڑے، اور اس سفر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری گفتگو کا یہ حصہ مکہ سے لے کر کربلا پہنچنے تک کے دوران میں امام علیہ السلام کے جو خطبات ہیں، کلمات ہیں، آپ کے فرمودات ہیں، اور وہ خطوط جو اس راستے میں امام علیہ السلام نے تحریر فرمائے، ان میں سے ہم کچھ منتخب کر کے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. کلی طور پہ موضوع کا مقصد و ہدف یہی تھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کو خود ان کی زبانی سمجھ سکیں، پھر ان امام کے کلمات کے مطابق اس دور کے حالات کو سمجھ سکیں، اور اس کے بعد اپنے زمانے کے حساب سے امام علیہ السلام کے ان کلمات اور امام علیہ السلام کے بیانیے کو جان کر اپنے دور کے حالات کا تجزیہ اور پھر اپنے دور میں اپنی ذمہ داریوں کا تعین کر سکیں. یہ بنیادی طور پہ اس موضوع کا مقصد ہے. آج کی مجلس میں خواہش ہے کہ میں 2 نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک وہ خط ہے کہ جو امام نے مکہ سے نکلنے کے بعد اہل کوفہ کے نام لکھا ہے. آپ نے مکہ کے ترک کرنے کے بعد ایک خط جو آپ کے سفیر کے، جن کو قیس ابن مسہر سیداوی کہتے ہیں، ان کے ہاتھ ایک خط کوفہ روانہ کیا، یعنی حضرت مسلم ابن عقیل کے کوفہ پہنچنے اور کوفہ والوں کے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد، جب جناب مسلم نے امام علیہ السلام کو یہ لکھ دیا کہ آقا آپ کوفہ تشریف لے آئے، یہ مسلم کے خط آنے کے بعد کا خط ہے کہ جو امام علیہ السلام نے اہل کوفہ کے نام تحریر فرمایا تھا. ہم اس خط کا متن آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جیسا کہ ہم نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ کیا وجہ بنی کہ امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کا انتخاب کیا، آپ نے مکہ سے کوفہ جانے کا انتخاب کس وجہ سے کیا، وہ اس خط کے متن کے ساتھ ہم آج کی مجلس میں اس نقطے کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. اور اگر ہم وقت کے اندر اس موضوع کو مکمل کر پائے تو دوسرا اہم نقطہ، مقام زبالہ ایک مقام بیچ میں آیا جہاں پہ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر امام تک پہنچی، اس پر جو امام کا رد عمل تھا وہ بھی ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے. تو انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو ہم دوسرا نقطہ وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. مل کے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. امام علیہ السلام نے اہل کوفہ کو اس خط میں یہ تحریر کیا، اما بعد فقد ورد علی کتاب مسلم ابن عقیل يخبرني باجتماعكم على نصرنا والطلب بحقنا، فسألت الله أن يحسن لنا الصنع ويثيبكم على ذلك أعظم الأجر. وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة، فإذا أقدم عليكم رسولي فانكمشوا في أمركم فإني قادم في أيامي هذا. یہ ایک مختصر عبارت پر مشتمل خط امام نے تحریر کیا، ترجمہ ملاحظہ کیجئے گا. امام نے فرمایا مجھے مسلم کا خط ملا جس میں خبر دی گئی کہ تم لوگ ہماری مدد پر اور ہمارے حق کے مطالبے کے سلسلے میں متحد ہو. خدا کے حضور دعا گو ہوں کہ ہمارے امور بخیر و خوبی انجام پائیں، اور ہماری مدد کرنے پر اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے. میں مکہ سے منگل کے دن 8 ذی الحجہ کو تمہاری طرف روانہ ہو چکا ہوں. میرے قاصد کے پہنچنے پر تم لوگ جلد از جلد اپنے کاموں کو منظم کر لو، میں خود بھی آئندہ چند روز میں تم تک پہنچ جاؤں گا. والسلام از حسین ابن علی. یہ وہ خط تھا جو قیس ابن مسہر سیداوی ان کے ہاتھ امام نے کوفہ کی طرف روانہ کیا تھا. قیس گرفتار ہو گئے تھے اور یہ خط اہل کوفہ تک آسانی سے پہنچا نہیں پائے. ابن زیاد نے قیس کو یہ تیار کیا یا اس کے اوپر یہ شرط عائد کر دی کہ منبر پر جا کر تم بنو امیہ کی تعریف بیان کرو اور امیر المومنین اور ان کے خاندان کی مذمت کرو. یہ قیس سے ابن زیاد نے تقاضا کیا تو قیس نے قبول کر لیا، کہا تم منبر سجاؤ، لوگوں کو بلاؤ تو میں یہ کام کرتا ہوں. تو پورے کوفہ میں اعلان کر دیا گیا کہ حسین ابن علی نے جس کو سفیر بنا کے بھیجا تھا وہ منبر پہ جائیں گے اور ان کی اور ان کے بابا کی مذمت میں اور یزید اور اس کے خاندان کی مدح اور تعریف میں گفتگو کریں گے. لہذا اہل کوفہ جمع ہو جائیں. جب سب جمع ہو گئے اہل کوفہ اور قیس ابن مسہر کو کہا گیا کہ منبر پہ چڑھ کے اس کو جو بیان تمہارے ساتھ طے ہوا ہے وہ دو. قیس کو جب منبر مل گیا اور لوگ سننے کے لیے آمادہ ہو گئے تو تردید کے ساتھ پہلے خدا کی حمد و ثنا اور کچھ نہ کچھ باتیں کر کے جو ہی موقع دیکھا تو یہ جو امام کا خط تھا یہ فوراً قیس نے وہاں پر اہل کوفہ کو سنا دیا بلند آواز کے ساتھ، اور کہا حسین ابن علی تمہاری طرف آ رہے ہیں، لہذا کوتاہی مت کرو. خیر اس پہ ایک جنجال برپا ہو گیا اور اس کے بعد قیس کو شہید کر دیا گیا. یہ بات ضمناً آپ لوگ اس کو بھی سمجھ لیں اور یاد کر لیں، کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کے تین سفیر شہید ہوئے. حضرت مسلم بن عقیل کا چونکہ معروف بھی ہیں، سب کو معلوم ہے، دو قاصد جو بطور سفیر کے اختیارات مسلم جتنے نہیں لیکن یہ بھی امام کے سفیر کے عنوان سے قاصد کے عنوان سے پہنچے ہیں. مسلم کے علاوہ ایک عبداللہ ابن یقطر ہیں. عبداللہ ابن یقطر امام حسین علیہ السلام کے ہم عمر ہیں اور یہ اس خاتون اور اس فرد کے بیٹے ہیں کہ جو رسول خدا اور امیر المومنین کے گھر میں خدمت کیا کرتے تھے. یوں عبداللہ اور امام ایک ہی ہفتے میں ان کی ولادت ہے، جس کی وجہ سے عبداللہ کو رضیع الامام الحسین کہا جاتا ہے. یعنی عبداللہ وہ ہے کہ جنہوں نے اور امام حسین کے دودھ کا دورانیہ ایک ہی تھا. یوں عبداللہ ہم عمر بھی تھے امام کے اور بچپن سے ساتھ رہے تھے، تھے وہ غلام کے بیٹے لیکن امام علیہ السلام کے ساتھ دوستی تھی. اور عبداللہ کو بھی کوفہ بھجوایا تھا اسی طرح خط کے ساتھ. قیس ابن مسہر بھی، عبداللہ ابن یقطر بھی شہید ہوئے ہیں کوفہ میں، اور قیس ابن مسہر بھی، اور حضرت مسلم ابن عقیل بھی. اب یہاں سے ہم
آغاز کرتے ہیں اس بحث کا کہ امام علیہ السلام نے کوفہ کا انتخاب کس لیے کیا، کوفہ کو منتخب کرنے کی وجہ کیا ہے. ایک درود پڑھ لے بابا زبلن محمد و آل محمد. یہ موضوع انتہائی اہم ہے. اس موضوع کی وجہ سے طول تاریخ کے اندر ایک ایسی بحث چھڑ گئی، ایک ایسے موضوعات و مفاہیم لوگوں کے درمیان رائج ہو گئے کہ ابھی تک اس موضوع کو مشتبہ بنا دیا گیا ہے. اور میں نے آغاز مجلس میں، پہلی مجلس میں بھی ذکر کیا تھا، یعنی یہ موضوع اتنا اس کے اوپر بات کی گئی، لیکن یہ بات یاد رکھیں اس موضوع کو دشمن کی طرف سے کھولا گیا تھا اور اس کو زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے. اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھے. کون سا موضوع؟ کوفیوں نے امام حسین کو بلایا اور کوفیوں نے امام حسین کو شہید کر دیا، اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ اس کو جنہوں نے اس موضوع کو شروع کیا تھا انہوں نے زیادہ سے زیادہ ابن زیاد کو اس کا قصوروار ٹھہرایا. آج بھی دیکھیں کتابوں کے اندر یزید کو بچانے کے لیے ملبہ ابن زیاد پہ ڈالتے ہیں اور پھر یزید کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. خیر، پروردگار اگر کسی کے دل کو اندھیرے میں رکھ دے تو رکھ دے. کتنے ایسے بدبخت لوگ ہیں، اب اس طرح کی تو ویڈیوز آ رہی ہیں، سوشل میڈیا کے نقصانات کے ساتھ کچھ فائدے بھی ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے چہروں کے نقاب اتر رہے ہیں. کل مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی کہ ایک بدبخت انسان یزید کو نعوذ باللہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے اور مجمع سے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ مل کے کہو. یہ موضوع جو کوفیوں کے عنوان سے اور کوفہ کے شیعوں نے بلایا اور انہوں نے امام حسین کو شہید کیا، بعد میں پھر روتے رہے. میں آپ کی خدمت میں چند بنیادی باتیں، امام علیہ السلام کے کوفہ کا انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے، اور کوفہ کے بارے میں دو شخصیات کا تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک شخصیت ہمارے مکتب اہل بیت کے نامور علماء میں سے برصغیر کے آیت اللہ علی نقی نقوی صاحب، جن کو انڈیا میں نقن صاحب کہا جاتا ہے، اور دوسرا تبصرہ اہل حدیث کے ایک معروف مفتی جناب مفتی اسحاق صاحب فیصل آباد کے، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں. دوسرا تجزیہ ان کا ہے، وہ بھی اسی سال میں نے اس کو دیکھا اور ملاحظہ کیا، اور واقعی انہوں نے اس موضوع کے بارے میں ایک ایسی پہلو کو، ایک ایسے پہلو کو کھول کے سامنے لے آئے کہ جس نے ایک اور باب کھول دیا اس موضوع کا. میں ایک حقیر اور چھوٹے طالب علم کی حیثیت سے آپ عزاداران کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آج کی اس تمہیدی گفتگو کے بعد اس موضوع کو ہضم کر لیں، سمجھ لیں. کوفہ کے شیعوں نے بے وفائی کی، یہ جملہ تاریخی جھوٹ ہے کہ جس کو جان بوجھ کے تاریخ کے اندر انجیکٹ کیا گیا ہے. آج کے دور میں اس لفظ کے استعمال کے ذریعے سے بنو امیہ کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اصل حقائق کچھ اور ہیں. اب سب سے پہلے ہم اس بات کا آغاز کریں کیوں امام نے کوفہ کا انتخاب کیا. میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی پہلی یا دوسری مجلس میں، امام حسین علیہ السلام کا قیام کوفیوں کے خطوط کی وجہ سے شروع نہیں ہوا ہے. امام نے قیام مدینے سے شروع کیا ہے. پہلا خط اہل کوفہ کا جو امام علیہ السلام کو مکہ میں ملا ہے وہ 10 رمضان کو ملا ہے. 28 رجب امام مدینہ سے نکل رہے ہیں. اب آپ گنے تو یہ کم و بیش بھی 1.5 مہینے کے بعد پہلا خط کوفہ سے آیا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے قیام کے آغاز کے 1.5 مہینے کے بعد کوفہ کا پہلا خط امام کو ملا ہے. لہذا سب سے پہلے جس جملے کو آپ تمام عزاداران اپنے ذہن میں اگر پہلے سے موجود ہے تو اس کو ہٹا کے یہ جملہ ڈالیں، امام حسین علیہ السلام نے کوفہ والوں کے خطوط کی وجہ سے قیام نہیں کیا ہے. امام نے قیام کا آغاز کر دیا تھا اس کے ڈیڑھ ماہ کے بعد کوفہ کا پہلا خط آیا ہے، 10 رمضان کو پہلا خط کوفہ کا آیا ہے. اچھا، امام نے کوفہ کا انتخاب کس لیے کیا؟ قرآن مجید سورہ قصص کی دو آیات ہیں جو اس سوال کا جواب ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد.
اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد مردہ باد. اللہم صل علی محمد و آل.
ہم نے چند سال پیشتر مومنین کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ جس طرح فضائل سن کے اس کے جواب میں مومنین خوشی سے اور اپنے قلب میں موجود اہل بیت کی مودت سے سرشار ہو کر نعرہ لگاتے ہیں، بہت اچھا ہے. میں نے یہ تقاضا کیا تھا کہ جب آپ کو اہل بیت کے معارف اور کوئی ایسا نقطہ جو اہل بیت کی تعلیمات میں سے آپ کو سمجھ میں آئے جس کا اس سے پہلے پتہ نہیں تھا، تو نئی بات کے سمجھ میں آنے پہ بھی نعرہ بنتا ہے. اب چونکہ نعرے کو صرف فضائل کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور جو ہم طالب علم، ہمارا طرز گفتگو شعلہ بیانی والا تو نہیں ہے، نئی خطابت کے ہم نے جوہر دکھانے ہیں، آپ کے سامنے موضوع کو مطرح کرنا ہے، تو وہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے نئے مطلب کو پیش کرنے پہ نعرہ جو ہے وہ ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پہنچ گیا ہے. لہٰذا اس مزاج کو پروان چڑھائیں. پچھلے سالوں میں مجھے کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا تھا تو پھر جواب میں آ جاتا تھا. اس دفعہ میں سوچ رہا تھا کہ شاید اب عادت پڑ چکی ہے مومنین کو، لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں، اس ہمارے کمسن نے مجھے یاد دلایا کہ آپ کہیں گے تو پھر نعرے آئیں گے. جب کوئی نئی بات سمجھ میں آئے فوراً اس پہ بنتا ہے، اس پہ بھی اہل بیت کا نعرہ، مولانا کا نعرہ ہونا چاہیے. نعرہ حیدری یا علی فقط امیر المومنین کا نام نہیں ہے یہ، بلکہ ہم اہل بیت اطہار کے شکریہ کے طور پہ نعرہ حیدری لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو مطلب ہمیں سمجھا دیا امام معصوم کے قول نے، یہ نئی بات جو سمجھ میں آئی، اس پر بھی امیر المومنین کا نعرہ بنتا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کا انتخاب کیوں کیا؟ کل کی گفتگو میں آپ نے سن لیا، امام علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر کسی بل میں بھی چھپ جاؤں تو انہوں نے نکال کے مجھے قتل کرنا ہے، یہ میرے قتل سے دستبردار نہیں ہوں گے. امام حسین علیہ السلام دنیا میں کہیں بھی جاتے، یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ ہونا تھا، انہوں نے قتل کرنا تھا، کیونکہ حسین ابن علی نے کمپرومائز نہیں کرنا تھا، حسین ابن علی نے ان کو قبول نہیں کرنا تھا. ہر دو صورت میں تصادم تھا اور شہادت تھی. پورے عالم اسلام میں سے کوفہ کا انتخاب کس لیے کیا؟ کیونکہ پورے عالم اسلام میں سے صرف کوفہ تھا جہاں کے لوگوں نے امام حسین کو بلایا اپنی طرف، خط لکھے، خطوں کے اندر، اس کے متن کے اندر بہت خاص پیغامات ہیں. اب جب ایک علاقے کے لوگ امام کو طلب کریں کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے کوئی امام نہیں ہے، ہم ان کے پیچھے عید کی نماز نہیں پڑھتے، ہم جمعے میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، آپ تشریف لائیں، آپ ہماری ہدایت کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ تقاضا کوفہ کی طرف سے تھا اور کہیں سے نہیں تھا. اب اگر اس تقاضے کے باوجود امام حسین علیہ السلام نہ جاتے تو تاریخ کا رخ بدلنا تھا. کہیں اور اگر امام کی شہادت ہو جاتی تو تاریخ اس بات کو لکھتی کہ کوفہ والوں نے بلایا تھا، حسین ابن علی نہیں گئے. اب آپ ان دو آیتوں کو ملاحظہ فرمائیں، سورہ قصص آیت نمبر 46 اور 47، نئی نسل کے لیے 46 اور 47. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. اور آپ طور کے کنارے پر موجود نہ تھے جب ہم نے ندا دی تھی، بلکہ آپ کا، اللہ اپنے نبی کو رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے، آپ کا رسول بنانا آپ کے رب کی رحمت ہے، تاکہ آپ اس قوم کو تنبیہ کریں جن کے ہاں آپ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت حاصل کریں. 47 ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين. اور ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں آگے بھیجی ہوئی حرکتوں کی وجہ سے اگر ان پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو وہ یہ کہنے لگے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی اتباع کرتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے. یعنی ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف بھیجا ہے کہ جن کے پاس اس سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا. کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ اس قوم کو اگر اپنے ہاتھوں سے کوئی مصیبت ان کے اوپر آتی ہے تو اس مصیبت کے نازل ہونے پر یہ نہ کہنے لگے کہ پروردگارا تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، اگر تو نے رسول بھیجا ہوتا تو ہم اس کی اتباع کرتے، ہم اس پر ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے. چونکہ یہ بعد میں ایسا کہتے ہم نے ان کے درمیان آپ کو بھیجا ہے، اب جب یہ آپ کی نافرمانی کریں گے اس نافرمانی پر ان پر عذاب آئے گا تو اس عذاب کے وقت ان کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ ہم پر تو رسول ہی نہیں آیا تھا. اب یہ آیت آپ کے ذہن میں رہے، اب آپ کوفہ کا انتخاب، امام حسین کا کوفہ کو منتخب کرنا قرآن کی ان دو آیتوں کے تناظر میں ہے. اہل کوفہ نے تقاضا کیا کہ آپ ہماری طرف آئیں، ہماری ہدایت کریں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ایک طاغوت چلا گیا ہے اور اب دوسرا آ چکا ہے جو اس سے شدید ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف قیام کریں اور آپ ہماری سربراہی کریں. جب یہ خطوط آئے تو امام علیہ السلام کے لیے کوفہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے دعوت نہیں تھی، جانا تھا. پھر بھی امام علیہ السلام نے جو ایک احتیاطی تقاضا ہوتا ہے اس کو بھی انجام دیا ہے. پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے، جب مسلم کے ہاتھ پہ ہزاروں لوگوں نے بیعت کی ہے، اس کے بعد جب مسلم نے تصدیق کر لی کہ یہ لوگ آمادہ ہو چکے ہیں تب امام علیہ السلام گئے ہیں. اب اس پہلو کی طرف آتے ہیں کہ یہ پورا ماجرا کیا ہے، کوفہ کے شیعہ اور اس کے پیچھے کے تمام جو داستان ہے. میں نے عرض کیا کہ میں دو شخصیات کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. پہلا تجزیہ آیت اللہ علی نقی نقوی صاحب کا، بمعروف ہے ہندوستانیوں کے نقن صاحب کے، ان کی کتاب ہے شہید انسانیت. ایک درود پڑھ کے اگر آپ آگے کے تشریف لے آئیں گے، اگر یہ ایک ہی دفعہ ہو تو بار بار آپ کو زحمت نہیں دینی پڑے گی، ذرا مل کے درود پڑھتے ہوئے. پھر صلوات پڑھے گا محمد والا. یہ کوفہ جو ہے اس کی تاریخ تھوڑی سی سمجھ لیں. کوفہ شہر آباد کب ہوا ہے؟ 14 ہجری سے 16 ہجری کے درمیان، دوسرے خلیفہ کے دور میں، جس وقت لشکر فتح ایران کے لیے گیا ہوا تھا اور قادسیہ کی جنگ معروف ہے. یہ قادسیہ کی جنگ کا جو علاقہ تھا تو اس کے لیے لشکر جو مدینے سے گیا تھا وہ مدائن میں ٹھہرے ہوئے تھے. آج بھی آپ عراق جاتے ہیں تو زیارات کے لیے مدائن جاتے ہیں جہاں حضرت سلمان فارسی کی قبر ہے، تو مدائن میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہاں کی آب و ہوا ایسی تھی کہ یہ جو حجاز سے آیا ہوا لشکر تھا ان کے لیے وہ سوٹیبل نہیں تھی، نتیجتاً بیماریاں اور اس کا شکار ہو رہے تھے اور تعداد بھی زیادہ تھی، 1 لاکھ کے قریب کا لشکر تھا. تو اس پہ جو لشکر کے سالار تھے، سپہ سالار سعد ابن ابی وقاص، انہوں نے کسی جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے ایک گروہ کو بھیجا کہ جو علاقے کا ایک چکر لگائیں اور کسی مناسب جگہ کا انتخاب کریں کہ جس کی آب و ہوا یہ اس لشکر کے لیے مناسب ہو. تو انہوں نے آ کے جب سروے کیا تو اس سروے میں دو جگہوں کو رہائش کے لیے اس لشکر کو ٹھہرانے کے لیے منتخب کیا گیا. ایک جگہ فرات کے کنارے پہ جس کو کوفہ کہا گیا. کوفہ کا مطلب ہے ایسی زمین جس میں صحرائی ریت اور سنگریزے شامل ہوں, یعنی صرف ریت نہ ہو چھوٹے چھوٹے پتھر بھی جس میں شامل ہوں, اس کو کوفہ کہا جاتا ہے. ایک تو یہ جگہ تھی کہ جو رہائش کے لیے مناسب تھی. ایک اور جگہ جو اسی دوران میں انتخاب کیا گیا اسے ارض الہند کہتے تھے, جو نسبتاً یہ خلیج فارس والا جو سمندر ہے اس کے قریب کی جگہ بنتی تھی. ایک شہر اس سمندر کے قریب آباد ہوا ہے اسی 16 ہجری کے آس پاس, اور ایک شہر یہ کوفہ جو خلیج فارس کے پاس آباد ہوا وہ بصرہ ہے, اور یہ جو کوفہ اس کا نام کوفہ ہے. یہ دو شہر ایک ہی زمانے میں وجود میں آئے ہیں. جب اس شہر کا انتخاب کیا گیا تو مدائن میں موجود مدینہ کا لشکر یہاں سے شفٹ ہو گئے. 1,00,000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر تھا جو یہاں آ کے یہاں پہ انہوں نے چھاونی بنائی. پہلے مرحلے میں کچی جھونپڑیاں وغیرہ بنا کے رہے. کچھ عرصے بعد کسی آگ لگنے کی وجہ سے وہ جھونپڑیاں جل گئیں, تو بعد میں وہاں پر پکی اینٹوں سے مکانات تعمیر کر کے آہستہ آہستہ آبادی بنا دی گئی. یہ اس شہر کا آغاز ہے. باقاعدہ شہر چھاونی کے طور پہ کوفہ شہر کا آغاز یہ ہے. 16 ہجری میں اس کا آغاز ہے. اب 16 ہجری میں آغاز ہے تو اس کا مطلب 61 ہجری تک اس شہر کو آباد ہوئے کو بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے. یہ 40-45 سال ٹوٹل دورانی ہے اس شہر کا. کوفہ شہر چھاونی کے طور پر ہی استعمال ہوتا رہا ہے. بعد میں ظاہر ہے کہ سپاہی جو یہاں پر آئے تھے جنہوں کا ایک مدت تک یہاں رہے, انہوں نے اپنی فیملیز کو خانوادوں کو بلایا, آہستہ آہستہ ایک آبادیاں بننے لگی. لیکن ایک بڑے شہر کے طور پہ کوفہ کس وقت آباد ہوا, یعنی آپ ایک بنیاد تو سمجھ جائیں کہ کوفہ شہر شیعوں کا بنایا ہوا شہر نہیں ہے. یہ دوسرے خلیفہ کے دور میں جو لشکر قادسیہ میں تھا اس لشکر نے اس شہر کو آباد کیا ہے. یعنی آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ شیعوں کا آباد کیا ہوا شہر نہیں ہے, کہ شروع سے یہاں پہ شیعہ رہتے تھے. شیعوں کا یہاں پہ آنا وہ کب سے ہوا؟ جب 36 ہجری میں, 36 ہجری, مولا علی علیہ السلام جب مدینے سے آئے اصحاب جمل کے ساتھ بصرہ میں مقابلہ ہوا, تو بصرہ میں وہاں پہ امیر المومنین کے جو جنگ جمل کا جو اختتام ہوا, اس کے بعد چونکہ شام کا معرکہ درپیش تھا تو مولا علی نے واپس مدینے جانے کے بجائے خود اپنا مرکز کوفہ کو قرار دیا. یوں امیر المومنین علیہ السلام 36 ہجری میں کوفہ میں آگے, اور آنے کے بعد آپ نے یہیں پہ سکونت اختیار کر لی. اب امیر المومنین کا یہاں پر آنا, یعنی خود اس وقت امیر المومنین چوتھے خلیفہ کے عنوان سے ظاہر خلافت پہ فائز تھے. جب خلیفہ آ کے اس شہر میں آباد ہوئے تو ایک ظاہر لشکر, ایک لشکر بھی وہاں پہ پہلے سے جو آبادی تھی وہ بھی, اور مزید بھی بہت سارے قبائل اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے یہاں آ کے آباد ہو گئے. یمن کے بھی کچھ بڑے قبائل ہیں جو اسی دوران میں امیر المومنین کے دور میں آ کر کوفہ میں آباد ہوئے ہیں. یوں کوفہ کی آبادی ایک بہت بڑے شہر کے طور پہ امیر المومنین کے یہاں پر مستقر ہونے کی وجہ سے یہ ایک بڑا شہر بن گیا. اچھا, اب دوسرا عنوان جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو جب جنگ صفین میں معاویہ کے خلاف جب آپ نے جنگ لڑی ہے صفین کے مقام پہ, اس کے بعد خوارج کے ساتھ جو جنگ ہوئی نہروان کی, یہ دو بڑی جنگیں ہیں. ان دونوں جنگوں میں کوفہ ہی کے لوگ تھے جو مولا علی کے لشکر کا ایک بڑا حصہ تھے, یعنی اکثریتی تعداد مولا علی کے لشکر میں کوفہ والوں کی تھی. اہل کوفہ تھے جو امیر المومنین کے ساتھ مل کے صفین میں بنو امیہ کے خلاف لڑے, پھر نہروان میں خوارج کے خلاف لڑے. تو اس دور میں دو اصطلاحات معروف ہو گئی تاریخ میں کہ کوفہ کا لشکر جو مولا علی کے ساتھ مل کے صفین میں امیر شام سے لڑا, ان کو شیعہ علی کہا گیا, اور جو شام سے لشکر آ رہا تھا ان کو شیعہ بنو امیہ کہا گیا, شیعہ علی اور شیعہ بنو امیہ, یہ دو اصطلاحات اس زمانے میں معروف ہو گئی. لیکن کوفیوں کو جو شیعہ علی کہا جاتا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امیر المومنین کے ساتھ جو لشکر شامل ہے وہ آپ کو خلیفہ بلا فصل سمجھتا ہے, نہیں, ایسا نہیں تھا. اکثریت آپ کو چوتھے خلیفہ کے طور پہ قبول کرتی ہے, اس کے علاوہ سارا سلسلہ پیچھے سے ان کا وہی تھا. ہاں, ایک تعداد ایسی تھی شیعوں کی جن کو شیعان اہل بیت کہا جاتا ہے, آج کے دور میں جن کو شیعہ کہا جاتا ہے وہ کوفہ میں آ کے آباد ہو گئے تھے, اور ایک بڑی تعداد امیر المومنین کے دور میں کوفہ میں موجود تھے. لیکن مولا علی کی شہادت کے بعد اور امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کوفہ سے جانے کے بعد 20 سال کا دورانیہ معاویہ کی حکومت کا رہا. اس 20 سال کے دورانیے کے اندر یہ جو عبیداللہ ابن زیاد جس کا ذکر آپ کربلا کے واقعے میں سنتے ہیں, اس کا باپ زیاد ابن ابی, اس کو گورنر بنا کے کوفہ بھیجا ایک نکاتی ایجنڈے پر کہ جو بھی اہل بیت کا ماننے والا ہے اس کو تہ تہ کر دیا جائے. 20 سال مسلسل کوفہ میں چن چن کر ہر وہ فرد کہ جو اہل بیت کا ماننے والا تھا یا قتل کر دیا گیا یا سولی چڑھا دیا گیا یا اسے جلاوطن کر دیا گیا یا قید میں ڈال دیا گیا, یہ ظلم و بربریت 20 سال رہی ہے. 20 سال کے دورانیے میں اس قدر یہ ظلم و تشدد رہا کہ سرکردہ شیعہ کہ جو امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل سمجھتے تھے یا جلاوطن ہو چکے تھے, مارے جا چکے تھے, اور ایک قلیل تعداد تھی کہ جو روپوش ہو کر یا تقیے کی حالت میں یہاں زندگی بسر کر رہے تھے. جس وقت یزید کی خلافت کا دور آیا تو وہ جو چھپے ہوئے سرکردہ شیعہ تھے کوفہ کے اندر وہ سلیمان بن سرد کے گھر میں جمع ہو گئے. اب جب سلیمان بن سرد کے گھر میں جمع ہو گئے تو اس کا مطلب بھی عبداللہ نقی نقوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ سلیمان بن سرد کے گھر کو یہ مت سمجھے کہ وہ اتنا کوئی بڑا گھر تھا جہاں پہ ہزاروں لوگوں نے اجتماع کر لیا, ایسا نہیں تھا. وہ جس طرح عربوں کے سٹرکچر کے حساب سے گھر ہوتا ہے تو جتنی ایک تعداد, وہ بھی ظاہر ہے کہ خواص آئے تھے, عوام کا اجتماع نہیں تھا. پس جب وہ وہاں جمع ہوئے تو سلیمان بن سرد نے وہاں پر تقریر کی ہے. سلیمان بن سرد کون ہے؟ ایک درود پڑھ لیجئے گا محمد و آل محمد. سلیمان بن سرد اللہ کے رسول کے اصحاب میں سے, صحابہ میں سے ہیں. اسد الغابہ کتاب ہے اہل سنت کی ہے جس میں اصحاب رسول کے سوانح حیات, تقریباً جتنے اصحاب رسول ہیں 3 جلدوں میں اس کتاب کے اندر حروف تہجی کے اعتبار سے جمع کیا گیا ان کی تفصیلات کو. اس میں سلیمان بن سرد کا ذکر موجود ہے کہ جن کو رسول اللہ کے نجیب اصحاب میں, نیک و پرہیزگار اصحاب میں شمار کیا جاتا ہے. سلیمان بن سرد کے گھر میں اجتماع ہوا. سلیمان بن سرد کی تقریر اہم ہے جو انہوں نے وہاں کی تھی. ایسا نہیں ہوا ہے کہ سلیمان نے تقریر کر کے جوش دلایا کہ چلو امام حسین کو خط لکھتے ہیں, جوش دلا کے سب سے خط لکھوائے, یوں نہیں ہے. سلیمان کی تقریر موجود ہے, اس نے کہا اگر تو استقامت کے ساتھ نصرت کر سکتے ہو حسین ابن علی کی تو تب انہیں خط لکھو, لیکن اگر تم ساتھ نہیں دے سکتے, مشکل حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر مت لکھو. ایسا نہ ہو کہ ان کی نصرت نہ کر سکو اور ان کو مشکل میں ڈال دو. یہ تقریر تھی جس کے بعد وہاں موجود افراد نے عزم کا اظہار کیا کہ ہم امام کا ساتھ دیں گے. اب ظلم کا دور ختم ہو گیا ہے, ہم دوبارہ اس سلسلے کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے. یوں پہلا خط جو لکھا گیا جس میں یہ سرکردہ افراد تھے جو خالصتاً آج کے دور میں جو لفظ شیعہ استعمال کیا جاتا ہے یہ اس کا مصداق تھے اس دور میں, انہوں نے خط لکھا. خط کا متن بھی ایک شیعہ جس طرح امام کو خط لکھتا ہے اسی طرح کا متن ہے کہ آپ ہمارے امام ہیں، ہمارا آپ کے علاوہ کوئی امام نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ہدایت فرمائیں، تشریف لے آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ خط امام حسین علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ یہ خط لکھنے والا کون ہے؟ یہ صحابی پیغمبر سلیمان بن سرد کی سرکردگی میں لکھا گیا ہے، یعنی امام حسین کو سب سے پہلا خط جب آیا کہ جنہوں نے کوفہ دعوت دی ہے، وہ پیغمبر کے صحابی کا خط ہے کہ جو پیغمبر کے صحابی نے بلایا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد تدریجاً جب اہل کوفہ، ظاہر ہے کہ صرف شیعہ ہی مشکلات میں نہیں تھے، عام عوام بھی اس دور کی حکومت میں مشکلات اور تنگ دستی کا شکار تھے، جب سنا انہوں نے کہ حسین ابن علی کوفہ آ رہے ہیں، کوفہ کے شیعوں نے حسین ابن علی کو بلایا ہے، تو عام عوام بھی امڈ آئے۔ انہوں نے علی ابن ابی طالب کی حکومت کا ذکر سنا ہوا تھا، علی کی عدالت کا ذائقہ ان کے ذہنوں میں موجود تھا، تو ان کے لیے یہی تھا کہ اگر حسین ابن علی یہاں آ جائیں، دوبارہ علی ابن ابی طالب جیسی حکومت قائم ہوگی۔ یوں پھر عوام کے ایک اجتماع کا، خطوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن اگر آپ شہید انسانیت کتاب ہے، میں عموماً اب یہ بھی ایک نقطہ ایسا ہے کہ اب تو تاکید کرتے ہوئے بھی اطمینان نہیں ہوتا کہ کوئی کتاب بھی کھول کے پڑھے گا، یہ تو اب ایک قصہ ہے پاری نہ ہو گئی ہے کہ کتابیں بھی پڑھی جاتی تھی۔ میرے ایک قریبی دوست مجھ سے کہتے ہیں آپ کی کتابیں دیکھ کے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو مجھے کسی ایسے کمرے میں بٹھائیں جہاں آپ کی کتابیں نہ ہو۔ یہ ہے، انہوں نے صحیح کہا ہے، آج کل مزاج ہی اس طرح کا ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑی بہت دلچسپی ابھی بھی اگر باقی ہو، تو میں یہ تاکیداً گزارش کروں گا اپنی ماؤں بہنوں سے بھی۔ اچھا، اس میں یہ مت سمجھیے گا کہ ان کتابوں والوں سے میرا کوئی تعلق واسطہ ہے تو ان کے ساتھ کوئی ساز باز ہو چکی ہے، اس لیے نہیں ہے جی۔ تو یہ کتاب ہے شہید انسانیت، کربلا کے موضوع پہ تاریخی اور پھر بہترین تجزیہ، یہ دونوں عنوانات کے ساتھ اگر آپ کربلا کے اس واقعے کو پڑھنا چاہیں تو شہید انسانیت بہترین کتاب ہے، اور کم سے کم ایسا ہونا چاہیے کہ ہر گھر میں موجود ہو، اور محرم کے ان دو مہینوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ بہت سارے ایسے تاریخی حقائق ہیں کہ جن سے آشنائی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ مجالس کا دورانیہ اتنا نہیں ہوتا کہ علماء سب کچھ بیان کر پائیں، اس لیے اگر اس کتاب سے استفادہ کریں تو بہت سارے بنیادی ترین موضوعات ہیں کہ جو آپ کے لیے واضح ہو جائیں گے۔ تو یہ شہید انسانیت علامہ علی نقی نقوی صاحب کی کتاب ہے، جو کربلا کے بارے میں تاریخی حوالے سے بھی اور پھر تجزیے کے حوالے سے بھی بہترین کتاب ہے۔ اور یہ کتاب ایسی ہے کہ آپ آرام سے، یعنی اگر کوئی آپ اہل سنت بھی آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کا لب و لہجہ ایسا ہے کہ کوئی بھی مکتبہ فکر اس کتاب کو کربلا کے عنوان سے مطالعہ کرنا چاہے، اگر آپ کسی کو ریفر کرنا چاہیں، وہ بھی آپ آسانی سے کر دیں۔ اس میں کوئی ایسا جملہ، کسی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ جو کسی بھی مکتبہ فکر کے لیے حساسیت کا باعث بنے، لہٰذا یہ کتاب اہم ہے، اس کی طرف ضرور رجوع فرمائیں۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ پس اب یہ خطوط کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر کچھ لوگ کہ جو نہ شیعہ تھے اس معنی میں جو آج کا معنی ہے، اور نہ اس معنی میں شیعہ تھے جو اس دور میں بنو امیہ کے شیعہ کے مقابلے میں شیعہ علی رائج تھا، وہ بھی نہیں تھے، وہ بنو امیہ کے شیعہ تھے جو کوفہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے جب ماحول دیکھا کہ بھئی اب تو لگ رہا ہے کہ حسین ابن علی آنے والے ہیں، اور چونکہ وہ کوفہ میں رہتے ہیں، ان کے کاروبار ہیں، ان کا رہنا سہنا ہے، تو ان لوگوں نے بھی خطوط لکھنے شروع کر دی امام حسین کو کہ آپ بھی، تاکہ سند رہے، تاکہ بعد میں اگر حسین ابن علی یہاں پر آتے ہیں اور ان کی حکومت بنتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے کاروبار بند ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف پھر ایکشن لیا جائے۔ اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پہ انہوں نے بھی خط لکھے۔ لیکن اگر آپ ان خطوں کے متن کو دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ لکھنے والے کس سطح کے لوگ ہیں۔ یہ جو شبس ابن ربیع ہے، حجاج زبیدی ہے محمد ابن اشعث سے, یہ وہ لوگ جو کربلا میں موجود تھے امام حسین کے مقابلے میں, انہوں نے بھی خط لکھے تھے. یہ لوگ خالصتاً بنو امیہ کے شیعہ کہلاتے تھے. ان کے خطوں کے متن کیا تھے؟ ان کو نہ امامت سے دلچسپی, ان کو نہ ہدایت سے دلچسپی, ان کو نہ تقوی سے دلچسپی, ان کو کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی. ان کے خط کا متن کیا ہے جو امام حسین کے پاس پہنچا؟ پھل پک کے تیار ہو گئے ہیں, فصلیں لہلہا رہی ہیں, شادابی آ گئی ہے, موسم بڑا خوشگوار ہے, بس آپ کی کمی ہے. یہ خط ہے کہ جو بعد میں آیا ہے, جو ان جیسے لوگوں نے لکھے ہیں. اور وہ جو شیعوں کے خط تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت فرمائیں آپ اگر ہماری, ہم چاہتے ہیں کہ تقوی کے منازل آپ کی رہنمائی میں طے کریں, ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کے والد گرامی نے ہماری ہدایت فرمائی ہے آپ بھی تشریف لائیں. فرق ہے. لہذا کوفہ سے آنے والے دو بوریوں کے اندر بھرے ہوئے خطوط میں سے اگر آپ شیعہ کے عنوان سے, جس کو آج شیعہ کہا جاتا ہے, وہ اگر نکالنا چاہے تو وہ 50-55 سے زیادہ خط نہیں بنتے. لیکن ظاہر ہے کہ جب عوام ایک اس پہ آ جائے تو پھر عوامی بہت سارے لوگ شامل ہوئے ہیں. کتنے ایسے لوگ تھے, ایک شخص ایسا تھا جو کوئی کاروباری تھا, تاجر تھا, اس کی بیٹی نے, کوفہ کا واقعہ ہے, اس کی بیٹی نے بعد میں اسے تانا دیا, بابا تم بھی تو وہ تھے جس نے حسین ابن علی کو خط لکھا تھا, پھر بے وفائی کی تم نے. تو اس نے کہا, اس کا جملہ ہے, اس نے کہا میں نے حسین, کیونکہ میں ان کا شیعہ بھی نہیں ہوں, میں نے خط اس لیے لکھا تھا کہ اگر حسین ابن علی یہاں آ جائیں اور وہ خلافت حاصل کر لیں اور خلیفہ کوفہ میں رہے تو کوفہ تو پورے عالم اسلام کا, پوری سلطنت اسلامیہ کا مرکز بن جائے گا, تو میرا جو چمڑے کا کاروبار ہے تو وہ بھی پھر انٹرنیشنل ہو جائے گا, پھر میں آرام سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر سکوں گا, اس لیے میں نے ان کو خط لکھا ہے. یعنی کچھ خط اس لیے لکھے گئے تھے بعد میں, ٹوٹلی بزنس پوائنٹ آف ویو کے حساب سے خط لکھے ہیں. کہاں سلیمان بن سرب, حبیب ابن مظاہر, مسیب ابن نجبہ, رفاع ابن شداد, مسلم ابن اوسجا, یہ جو اکابر شیعہ تھے, کہاں ان کے خطوط اور کہاں شبس ابن ربیع, حجاج زبیدی اور دیگر ملعونوں کے خط؟ یہ جو خط لکھنے کا موضوع ہے یہ اس طرح سے تشکیل پایا ہے. خواص نے خط لکھا, یاد رکھیں, یہ ہوتا ہے, ترتیب یہی ہے, فطرت یہی ہے انسانی, کہ کسی جگہ خواص دعوت دیتے ہیں کیونکہ خواص کو پتا ہے کہ وہ عوام کو اپنے ساتھ ملا لیں گے. تو یہ جو شیعوں نے خط لکھا تھا, انہیں بھی پتا تھا کہ یہ بھی کمپین کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے, ایک عوامی طاقت کو جمع کر لیں گے. عوام کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ عموماً, یہاں بھی ہمارے کچھ دوست موجود ہیں, تنظیمی ہیں, بہت سارے ایسے معرکے پیش آتے ہیں, آپ جلسے جلوس کے لیے پہنچ جائیں کسی جگہ, آپ کے ساتھ ایک عوامی اجتماع ہو, اگر جب تک تصادم نہ ہو تو عوام بڑھ چڑھ کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں, لیکن اگر تصادم ہو جائے تو پھر جو آگے والوں کے ڈنڈے جو کھائے جاتے ہیں, جو زخمی ہوتے ہیں, وہ وہی خاص طبقہ ہوتا ہے کہ جو شعوری طور پہ وہاں موجود ہوتے ہیں. یہ طول تاریخ میں اسی طرح رہا ہے, یہ اسی طرح ہوتا ہے. بس اکابر شیعہ جنہوں نے خط لکھے تھے, اب میں آپ کو مفتی اسحاق صاحب کا وہ تجزیہ چند جملوں میں بیان کر کے اس موضوع کو سمیٹ رہا ہوں. مفتی اسحاق صاحب اہل حدیث کے مفتی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں شیعوں نے خط لکھ کے بلایا اور پھر شیعوں نے امام حسین کو مارا ہے, کہتے ہیں یہ توہین صحابہ کے مرتکب ہو رہے ہیں, کیونکہ سب سے پہلا خط جس نے لکھا وہ سلیمان بن سرد ہے, کہ جو صحابی پیغمبر ہے. کیا تم صحابی پیغمبر پہ الزام لگاتے ہو کہ حسین ابن علی کو دعوت دے کے بلایا اور بعد میں ان کے قتل میں ملوث ہو گئے؟ جو اصحاب کے دفاع کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں وہ کس طرح یہ بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے انتہائی سخت انداز میں تجزیہ کیا ہے. سلیمان بن سرد, آپ اٹھائیں عزل الغابہ, اس میں لکھا ہوا ہے, شہادت کا ذکر ہے سلیمان بن سرد کے, کہ وہ صحابی پیغمبر تھے, حسین ابن علی کے لیے آمادہ تھے, لیکن جب ان کو قید کر دیا گیا, ابن زیاد نے اکابر خواص کو قید کر دیا. ابن زیاد کی جو پالیسی تھی عوامی مجمع کو کنٹرول کرنے کے لیے, اگر انسان اقدار کا پابند نہ ہو, کھلے عام جو کام کرنا چاہے کر لے, تو ابن زیاد جیسی حرکتیں, جس کے بعد عوام کا تو ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے, جس طرف کی ہوا ہے اس طرف چل پڑتے. لہذا سلیمان بن سرد اور دیگر تابعین جنہوں نے امام حسین کو خط لکھا خالص لوگ تھے. اس کے بعد شیعہ, خالص شیعہ جس کو آج کے دور میں شیعہ کہا جاتا ہے, وہ کوفہ میں جتنے تھے یا کربلا پہنچے ہیں یا قید میں تھے, پہنچ نہیں پائے. بعد میں سلیمان بن سرد اور مسیب بن نجبہ کی سرکردگی میں 5000 افراد توابین کے نام سے سامنے آئے, امام حسین کے روزے پہ جا کے قسم اٹھائی کہ یا آپ کا انتقام لیں گے یا کٹ جائیں گے, اور کفن پہن کر یہ میدان میں اترے, ابن زیاد کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. اس میں سلیمان ابن سرد شہید ہوئے ہیں, مسیب ابن نجبہ شہید ہوئے ہیں, اور تسلسل کے ساتھ ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی اس معرکے کے اندر. لہذا یہ جو عنوان ہے, شیعوں نے بلایا اور شیعوں نے بے وفائی کی. آج کے دور میں اس لفظ کا استعمال کرنے کے پیچھے خاص مقصد ہے, وہ خاص مقصد یزید کو بچانے کا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جو لشکر امام حسین کے مقابلے میں آیا ہے, اس میں جن لوگوں نے خط لکھے تھے اور موجود تھے, ان کے نام تاریخ میں موجود ہیں. آپ ان کے ناموں کو اٹھا کر دیکھ لیں, کیا یہ نام اپنی زندگی میں کبھی بھی شیعان اہل بیت میں شمار رہے یا نہیں رہے؟ کبھی نہیں رہے. یہ بنو میہ کے شیعہ کہلاتے تھے یا خوارج کہلاتے تھے. لہذا امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کا انتخاب کیا, اس کے پیچھے دلیل سورہ قصص کی یہ دو آیات تھی, اور اس کے بعد کوفہ سے آنے والے خطوط میں مختلف قسم کے خط تھے. جو ابتدائی دنوں میں 10 رمضان کے آس پاس جو خط آئے ہیں وہ خالصتاً شیعوں کے لکھے گئے خط تھے. اس کے بعد جو ایک تسلسل آیا, ظاہر عوام نے جب دیکھا کہ حسین ابن علی یہاں آ رہے ہیں, تو پھر تسلسل کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے قبیلے نے خط لکھنے شروع کیے ہیں. لہذا یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی طرف ایک دفعہ توجہ ضرور رکھیں. ایک سوال یہاں پہ کیا گیا کہ رہبر معظم کی موجودگی میں اکثر نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ماں کوفی نیستیم علی تنہا بمارد, کہ ہم کوفی نہیں ہے کہ جو علی کو تنہا چھوڑ دے. جنگ نہروان کے بعد کوفہ کے لوگ تھے, کون سے لوگ؟ جو صفین اور نہروان میں شیعہ علی بن کر شام کے لشکر سے اور خوارج سے لڑ چکے تھے, لیکن بعد میں نہروان کے بعد امیر المومنین نے کئی دفعہ کوشش کی کہ یہ دوبارہ نکلے, لیکن ظاہر ہے کہ منافقین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جو اٹھنے نہیں دے رہے تھے. لیکن اس وقت بھی وہ شیعہ کہ جو امیر المومنین کو بلا فصل خلیفہ مانتے تھے, وہ میدان میں حاضر تھے, چاہے وہ حجر ابن ابی ہو, چاہے وہ جندب ازدی ہو, چاہے جتنے بھی اکابر نام آپ کو ملیں گے, وہ مولا علی کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک بڑے اجتماع کی, بڑے لشکر کی ضرورت تھی, تو وہ لشکر امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ سمجھ کے آ رہا تھا, نہ کہ امام بلا فصل سمجھ کے آنے والا. تو یہ جو نعرہ ہے کہ ہم کوفی نہیں ہے کہ جو علی کو چھوڑ دے تنہا, یعنی نہیں ہے ہم کوفی کی صفین میں تو علی کا ساتھ دیں, نہروان میں علی کا ساتھ دیں, جب علی دوبارہ بلائے تو پھر علی کو تنہا چھوڑ دیں, ہم ایسے نہیں ہیں. تو یہ نعرہ, اس کے پس منظر میں یہ موضوع موجود ہے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. ایک درود پھر پڑھ لیں محمد و آل محمد. پس عزیزان محترم, لہذا نہ کسی نادان دوست کو یہ موقع دیں کہ وہ کوفہ کے شیعہ کہہ کے گمراہ کرنا شروع کرے, نہ ہی کسی, یہ جملہ شاید اگر آپ غور کریں تو میرے جو میرا اندازہ ہے آپ کو بہت سی بات واضح ہو جائے گی. دوبارہ کہہ رہا ہوں, توجہ رکھیں, ذہن میں لے کے جائیں. نہ کسی نادان دوست کو موقع دیں کہ وہ کوفہ کے شیعہ کہہ کر ایک ایسی فضا بنائے کہ جس سے لگے کہ کوفہ کے شیعہ امام حسین کے قاتل ہیں, اور نہ ہی کسی دانا دشمن کو یہ موقع دیں کہ وہ اس لفظ سے استفادہ کرے اور بنو امیہ کا دفاع کرنا شروع کرے. اس طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد.
یقیناً آپ کو میں نے تھکا بھی دیا، اگر ایک بلند آواز میں درود پڑھیں گے تو ذرا حوصلہ افزائی ہوگا. بس عزیزان محترم، آج میں ذکر کرنا چاہوں گا جناب ثانیہ زہرا کے بیٹوں کا، کہ جنہوں نے میدان کربلا میں قربانی پیش کی. اگر آپ کبھی کربلا کے واقعے کو، اس داستان کو صلہ رحمی کی نظر سے دیکھیں کہ کربلا میں کس قدر صلہ رحمی نبھائی گئی ہے، بھائی بہن کا رشتہ، بھائی اور بھائی کا رشتہ، بھتیجوں اور چاچا کا رشتہ، ماموں اور بھانجے کا رشتہ، دوست اور دوست کا رشتہ، چچزاد بھائیوں کا رشتہ، چچزاد بھائی کے بیٹوں کا تعلق رشتہ، کبھی اگر آپ اس نظر سے بھی دیکھیں تو وہ صلہ رحمی نبھائی ہے اہل کربلا میں. جناب زینب کبریٰ، دو جملے بی بی کے سنیں پھر اون محمد کے بارے میں عرض کروں. جب جھولے میں تھی جناب زینب، جناب سیدہ نے رسول اللہ کو بتایا کہ یا رسول اللہ، بابا ایک عجیب بات ہے جس میں ہم نے تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا جو ہمیں حیران کر رہی ہے، کہ جب بھی زینب جھولے میں ہو اگر حسین اس کے قریب سے گزر کے آگے چلے جائیں تو زینب رونا شروع کر دیتی ہے، یعنی اسے نظر آیا تھا اور چلا گیا، رونا شروع کر دیتی ہے. جب تک دوبارہ حسین کو نہ دیکھے اس کا رونا بند نہیں ہوتا، قرار نہیں آتا اس کو. حالانکہ ہم، میں چلی جاؤں، علی چلے جائیں، حسن چلے جائیں، جب تک دوبارہ حسین کو نہ دیکھے اسے قرار نہیں آتا. کہتے رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا زینب کی یہ محبت کی شدت دن بدن بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ جب حسین سفر کے لیے نکلے گا تو زینب مدینے میں رہ نہیں پائے گی، زینب ساتھ جائے گی. بڑی ہو گئی بی بی، بڑی ہو گئی، ایک جملہ اور، بی بی بڑی ہو گئی. تو جناب زینب کی یہ، ان کا یہ معمول تھا، ہر نماز سے پہلے امام حسین کو دیکھا کرتی تھی، ہر نماز سے مصلی پہ کھڑی ہوں گی پہلے حسین ابن علی کو دیکھیں پھر نماز شروع کریں. امام حسین کو بھی عادت کا پتہ تھا، اس لیے آپ بھی مسجد جانے سے پہلے اپنی بہن سے مل کے پھر جاتے تھے. ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب جناب زینب کا رشتہ عبداللہ ابن جعفر لے کر آئے تو مولا علی نے عبداللہ ابن جعفر سے کہا کہ کائنات میں کچھ رشتے ایسے ہیں جو انوکھے ہیں، انمول ہیں. باپ بیٹی کا رشتہ اگر دیکھو، باپ بیٹے کا رشتہ دیکھو تو یعقوب اور یوسف کا رشتہ ہے، کہ جو انوکھا ہے، کہ یعقوب یوسف کے فراق میں 40 سال تک گریہ کیا. پھر کہا اگر باپ بیٹی کا رشتہ دیکھنا چاہو تو وہ پیغمبر اور زہرا کا رشتہ ہے. پھر کہا اگر بھائی بہن کا انمول رشتہ دیکھنا چاہو تو وہ زینب اور حسین کا ہے. کہا عبداللہ میں زینب کی شادی تم سے کر دوں گا، لیکن میری یہ درخواست ہے کہ جب حسین مدینہ سے جانے لگے تو تم زینب کو حسین کے ساتھ بھیج دینا، کیونکہ حسین کے بغیر زینب رہ نہیں پائے گی. پس وہ وقت آیا کہ سید الشہداء نے جب سفر کا آغاز کیا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں بی بی نے چند اپنے کپڑوں کی ایک گچری سی بنائی ہے اور انتظار میں کھڑی ہے. حضرت عبداللہ ابن جعفر گھر گئے تو دیکھا کہ چند کپڑے باندھے ہوئے ہیں. جناب زینب نے ایک ایسا جملہ کہا کہ عبداللہ تڑپ گئے. کہا عبداللہ میں نے آپ کے گھر سے کچھ بھی نہیں لیا ہے، بس میرے ذاتی کپڑے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں، میں نے حسین کے ساتھ جانا ہے. اجازت ملی ہے، ساتھ آئی یہاں تک کہ عاشور تک. شب عاشور ایک مرحلہ آیا کہ شب عاشور کے کسی مرحلے میں امام حسین علیہ السلام بی بی زینب کے خیمے میں گئے. بی بی نے کہا کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جائیں تاکہ میں جی بھر کے آپ کو دیکھ لوں. क्योंकि ये चेहरा दोबारा हमें नजर नहीं आने वाला। जब रोज आशूर सब कुर्बानियां पेश कर रहे थे, बनी हाशिम का आगाज हो गया, हजरत अली अकबर की शहादत हो गई, और मोहम्मद को देखा तो बुला के कहा, मेरे लाल तुम दोनों अभी तक क्यों नहीं गए? कहा, अम्मा मामू इजाजत नहीं दे रहे, हम चंद दफा गए हैं, मामू ने इजाजत नहीं दी। हजरत अब्बास को बुलाया, कहा, अब्बास जाके हुसैन से कहो तुम्हें जैनब के हक का वास्ता है, मुझे माँ जहरा के सामने शर्मिंदा ना होने दे, मेरे बच्चों को इजाजत दे के जाए। और मोहम्मद को इजाजत मिली, बीबी ने बुलाया बेटों को, कहा मेरी बात सुन लो, कहा मेरे लाल तुम भी प्यासे हो सकता है कि जंग लड़ते लड़ते अगर पानी तक पहुंच गए, ऐसा ना हो कि पानी पी लो प्यास की वजह से, अगर सकीना प्यासी रह जाए, अली असगर प्यासा रह जाए और तुम पानी पी लो। बेटों ने कहा, अम्मा आप मुतमईन हो जाएं, हम पानी नहीं पियेंगे कि जब तक मामू प्यासे हैं। मैदान में गए हैं, जंग लड़ी है। एक जुमला मैंने सुना है, उमर साद को शिमर ने कहा, ये जो दो जवान लड़ रहे हैं ये कौन है? इन्होंने एक एक ने कहीं कई दसियों हमारे सिपाहियों को गिरा दिया है और इनके जंग का अंदाज भी थोड़ा मुख्तलिफ है। उमर साद ज्यादा जानने वाला था, उसने देखा और कहा, हाँ ये जो इनके लड़ने का अंदाज है इसमें अली का जलवा भी है और जाफर तैयार का अंदाज भी है, लगता है ये अब्दुल्ला के बेटे हैं, हुसैन के भांजे हैं। अच्छा, लड़े इस तरह से दोनों भाई मिलके जा रहे थे और इन्होंने इस तरह से जंग की के पानी के करीब पहुंच गए। जो ही पानी के करीब पहुंचे, आप खुद सोचिएगा, अगर तीन दिन की प्यास की शिद्दत हो, पानी सामने हो, भाई ने दूसरे भाई को नजरों ही नजरों में एक दूसरे को याद दिलाया, याद है ना अम्मा ने कहा था कि पानी नहीं पीना है, वापस पलट चलो। लड़ते हुए एक मरहला ऐसा आया कि दोनों ने फरियाद बुलंद की, मामू हमारी मदद को पहुंचे। सैयदुल शहदा आए हैं तो बच्चों इन बेटों ने बीबी के, बस एक जुमला कहा, मामू बस अम्मा से ये कह दीजिएगा कि हमने पानी नहीं पिया है। जनाजे उठाए, एक जनाजा इमाम हुसैन ने उठाया है, एक हजरत अब्बास ने उठाया है, लेकर आए और एक खेमा के जिसमें बनी हाशिम के जनाजे रख रहे थे वहां रख दिए। अब होता यह था कि जिन के जनाजे आते थे, अगर उनकी खवातीन में कोई मां बहन मौजूद हो तो वो आते थे जनाजे पे, उस खेमे में आके जनाजे पे बहन करते थे। जब हजरत अली अकबर का जनाजा लेकर आए तो सबसे पहले हजरत जैनब पहुंची थी जनाजे पे। अब इन बच्चों के जनाजों को लेकर आए, रखा गया, खवातीन आ गई बनी हाशिम की, गिरिया कर रही हैं। जनाब फिज़ा ने महसूस किया कि सब खवातीन तो हैं लेकिन जैनब यहां मौजूद नहीं है। बीबी के खेमे में गई तो देखा कि सजदे में सर रखा हुआ है और कह रही है कि परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझे सुरखुरू कर दिया। जनाब जैनब ने कहा, जनाब फिज़ा ने कहा, जैनब क्या अपने बच्चों के जनाजे पे नहीं आओगी? कहा, अम्मा मैंने ये इरादा किया है कि या हुसैन पे रोऊंगी या हुसैन के बेटे पे, मैं अपने बच्चों का मातम नहीं करूंगी। जिस वक्त 11 मुहर्रम को करबला से रवाना हो रहे थे, मक्तल के करीब से गुजरे तो खवातीन ने खुद को गिरा दिया था होंठों से। हर खातून अपने जनाजों पे डूंडा पहुंच गई, बीबी जैनब इमाम हुसैन के जनाजे पे। शिमर ने जनाब सज्जाद से पूछा, वो जो दो जनाजे हैं वो बनी हाशिम के नहीं है? कहा, बनी हाशिम के। कहा, लगता है उनकी कोई मां या यहां पे नहीं आई। बोला सज्जाद ने कहा, नहीं वो मेरी पुपी के बेटे हैं, लेकिन भूपी अम्मा बाबा के अलावा किसी का मातम नहीं कर रही।
दो जुमले बस और सुन लें। शाम में जब जिंदान से रिहाई का हुक्म मिल गया तो बीबी ने तकाजा किया था कि हमें एक घर दे दिया जाए, हम मातम करेंगे। अब एक घर में ये असीर खवातीन और कुछ शामी खवातीन भी आ गई थी जो मानूस हो गई थी इनसे। अब कहा गया कि भाई शहदा के सर वापस किए जा रहे हैं। अब हो ये रहा था, दरवाजे से सरों को लाया जाता था तो जिस खातून के वो बेटे का सर भाई का या शौहर का होता तो वो हाथ फैलाते कि हमारा है, दो लाके सर लाते गए। एक तश्त में ओन मोहम्मद के सर लेकर एक सिपाही दाखिल हुआ। अब वो खड़ा है, पहले तो ये हो रहा था कि जिसका हो वो आवाज दे रहे थे। उसने देखा किसी ने आवाज नहीं दी है। मौला सज्जाद से कहा इनका कोई वारिस नहीं यहां पर। कहा इनकी मां है लेकिन वो हुसैन के सर को गोद में लिए हुए है, बेटों का मातम नहीं करेगी। और मोहम्मद के सर मुझे दे दो। सज्जाद ने सर उठाए, नहीं किया उन मोहम्मद का मातम। वापस लौट के करबला गई है, करबला में भी हुसैन का मातम किया, अब्बास का मातम किया। एक जुमला और सुन ले, आपने मसाइद पे रोना शुरू किया है। अरबईन के मौके पे ये रवायत अक्सर मैं पढ़ता हूं, आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये दिन गुजरते जा रहे हैं अजीजार मुहतरम, फर्श अजा दिन गुजरते जा रहे हैं, हमारा पुरसों महफूज होता है। ये रवायत में है ना कि सैयदा रुमाल लेकर आती है कि कौन कौन मेरे लाल पे गिरिया कर रहा है। जब शाम से रिहा होके वापस करबला आए, करबला से वापस मदीना जाना था, जिस वक्त करबला के हुदूद में दाखिल हो गए, इमाम सज्जाद ने जनाब जैनब से पूछा अम्मा पूपी अम्मा पहले किसकी कब्र पे जाएंगी। कहा क्या मतलब सज्जाद। कहा अम्मा चचा अब्बास की कब्र जरा दूर है और बाबा की कब्र अलग जगह पे है, पहले आपको किसकी कब्र पे लेके जाऊं, बाबा के पास लेके जाऊं या अब्बास के पास। बीबी ने एक जुमला कहा, पहले इमाम हुसैन के कब्र की तरफ रुक किया दूर से, कहा हुसैन मेरा दिल तड़प रहा है कि तेरी कब्र से लिपट जाऊं, लेकिन हुसैन मैं पहले अब्बास के पास जाऊंगी ताकि कहीं ये न कहा जाए कि जैनब पहले अपने मां जाए के पास गई है। गाजी की कब्र पे खुद को गिराया। अगर पनाइया इसमें चंद जुमले कहते हैं, शायद बीबी ने इस तरह कहा होगा अब्बास अगर तुम होते तो मेरी रिदा न छीनी जाती, अब्बास अगर तुम होते तो हमारी आंखों के सामने सकीना को तमाचे न लगते। करबला में भी अपने बेटों को नहीं रोई है। वापस मदीना आ गए, मदीना आने के बाद भी मौला हुसैन के घर में बीबी रही है। कुछ दिन कुछ वक्त गुजरा, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने आके इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से कहा मौला अगर आप इजाजत दें तो अपनी फूफी से कह दें कि वो एक आध दफा के लिए घर आ जाए ताकि जो लोग अफसोस करने घर आना चाह रहे हैं वो वहां उनके पास ताजियत के लिए आए। इमाम सज्जाद ने बीवी से कहा फूफी अम्मा आज आप एक दफा अपने घर भी चले जाए, कुछ देर वहां भी रहें। अब इमाम का हुक्म है, उठी अपने घर में दाखिल हो गई, आगे नहीं गई दहलीज पे बैठ गई। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार मौजूद नहीं थे। कुछ देर बाद अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार घर में दाखिल हो गए। दाखिल हुए तो देखा कि दहलीज पे कोई ज़ईफ़ा बैठी हुई है। हाय कूफ़ा और शाम ने ज़ैनब के साथ ऐसा क्या कर दिया था। अब्दुल्ला ने आवाज दी ए ज़ईफ़ा आप कौन है जो यहां बैठी हुई है, अगर आपको कुछ चाहिए तो हमारे घर में साइलों को खाली नहीं लौटाया जाता। मुड़ के जब देखा अब्दुल्ला गिर गया जमीन पे, तो ये क्या हालत हो गई है, कूफ़ा और शाम ने पूरा कर दिया। अब्दुल्ला ने उठाया कहा आप हुजरे में चले। बस आखिरी जुमला, جو ہی جب حجرے کا دروازہ کھولا سامنے دیکھا کہ اون محمد کے بیچنے کی جگہ نظر آئی, جو ہی نظر آئی تو ایک دفعہ اس وقت بھی ایک دفعہ پلٹ کے کربلا کی طرف منہ کر کے کہا میرے بھائی حسین آج ماں کی مامتا کا تقاضا آ گیا ہے, ایک دفعہ اب ماں کی مامتا کا تقاضا ہے, آگے بڑی ہے جن تکیوں پہ اون محمد سر رکھا کرتے تھے اٹھا کے سینے سے لگا کر کہا اے میرے لال میرے بچوں تمہاری ماں تمہارے غم میں ہے, میرا دل تمہارے غم سے بھرا ہے لیکن میں حسین کی اولاد لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر وجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم احفظ منصور وأيد قائدنا الخامنئي.